پونے چودہ پارے آج الحمدللہ ہو گئے. مضامین بے شمار ہوتے ہیں اور وقت بھی کم ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے گلے سے بھی شکوا ہے, اس لیے دونوں باتوں کی رعایت کرتے ہوئے مختصر سا بیان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. کل سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی تھی. قرآن مجید نے اس سورت کو اور اس قصے کو احسن القصص کہا ہے, یعنی سب سے بہترین قصہ جو ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد گھومتا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا, اور خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے, چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اپنا خواب اپنے والد محترم جو نبی بھی تھے پیغمبر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. انہوں نے انہیں یہ نصیحت کی کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. فیقیدو لک کیدا, وہ مختلف ہیلے بہانے تدبیریں کریں گے, مکر و فریب سے کام لیں گے. کیوں؟ ان شیطان علیہ انسان یادو و مبین, کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. چونکہ اس خواب سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مرتبہ عطا فرمائیں گے, اور انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ دوسرے کے مرتبے سے حسد کرتا ہے, بغض رکھتا ہے. یعنی انسان انسانوں سے بغض رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں, اور کوئی یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کا درجہ مجھ سے اونچا کیوں ہو گیا. تو شیطان بیچ میں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے, اس لیے بہتر ہے کہ تم اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں. لیکن جو بات قضا و قدر میں لکھ دی جاتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے. بھائیوں کو بھی اس خواب کا پتہ چل گیا, دوسری طرف وہ اس بات پر بہت سیخپا تھے, ناراض رہتے تھے کہ ان کے والد حضرت یعقوب حضرت یوسف سے تو بہت محبت کرتے ہیں, لیکن ہم سے وہ محبت نہیں کرتے جو انہیں کرنی چاہیے. لہذا وہ آپس میں یہ سوچتے رہتے تھے اور تدبیریں کرتے رہتے تھے کہ کوئی تدبیر ایسی ہو کہ یہ درمیان کا کانٹا نکل جائے. چنانچہ سب نے مشورہ کیا, کسی نے کہا قتل کر دو, کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ مشورہ دیا. آخر میں بات یہ پہنچی کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے, اور پھر وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا انہیں نکال کر لے جائے گا. اصل مقصد تو انہیں قتل کرنا نہیں ہے, اصل مقصد باپ کی نگاہوں سے اس بیٹے کو دور کرنا ہے, تاکہ جو محبت والد ان سے کرتے ہیں وہ محبت وہ ہم سے کرے. اصل مقصد بظاہر یہ تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے والد کو تیار کیا کہ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دو. والد نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار فرمایا اور کہا کہ انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب, مجھے یہ بات غمزدہ کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے, اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بھیڑیے زیادہ تھے جس کا خوف حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا. وانتم عنہ غافلون, اور تم اس سے غافل ہو. تو بھائیوں نے کہا کہ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون, یعنی بھیڑیا اسے کھا جائے ہمارے ہوتے ہوئے تو بہت ہی خسارے کی بات ہے. یعنی ہم 11 بھائی ہیں, 12واں یہ ہے, تو اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا کھا جائے تو ہم پر پھر افسوس ہے. بہرحال لے کے چلے گئے اور لے جا کر انہیں باپ کی نظروں سے جیسے اوجھل ہوئے اپنے کاندھے سے اٹھا کر پٹک دیا. اور پھر بالآخر انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا. وہ منتیں کرتے رہے, روتے رہے, لیکن ذرا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا. وجہ وہ اباہ عائشہ آئیں افکون, اور رات کو روتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے. قالوا یا ابانا, اور اپنے والد کو ایک قصہ گھڑ کر سنا دیا. انا ذهبنا نستبق, ہم آپس میں دوڑ کر رہے تھے, مقابلہ کر رہے تھے. وہ ترکنا یوسف عند متاعنا, اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. فاکلہ الذئب, تو انہیں ایک بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا, آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے. ولو کنا صادقین, اگرچہ ہم ہیں سچے. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی اتار کر لے آئے تھے جس پر بھیڑ کا, بظاہر بھیڑیے کا خون بھی لگا ہوا تھا. حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, قال بل سورت لکم انفسکم امرا, یہ تمہارے نفسوں نے بات گھڑ لی ہے, یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے. تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا کھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور کرتا ذرا بھی نہیں پھٹا. تو آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ اگر کوئی بھیڑیا کسی کو کھائے گا تو کرتا تو پھٹنا چاہیے, لیکن کرتا بالکل صحیح و سالم تھا. لیکن اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کی تلاش کراتے, خود جو ہے وہ جستجو کرتے, تحقیق کرتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو وہ کام ہو کر رہتا ہے. اس وقت یہ خیال نہیں آیا. 40 سال کے بعد جب حضرت بنیامین, جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے, حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس روک لیا تھا اور آ کر بھائیوں نے کہا تھا کہ بادشاہ مصر نے انہیں روک لیا ہے, تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم جو جھوٹ بول رہے ہو اور جاؤ جا کے تلاش کرو, یوسف علیہ السلام کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو. لیکن تعجب کی بات ہے کہ 40 سال پہلے جس وقت یہ گم ہوئے اس وقت یہ خیال نہیں آیا. تو بظاہر اس کے سوا اور کچھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اسی طرح منظور تھا, اس وقت اس بات کا خیال ہی نہیں آیا انہیں کہ وہ تلاش کراتے. لیکن 40 سال کے بعد جب اللہ کو بھی منظور تھا ملنا ملانا, تو آپ فرما رہے ہیں کہ جاؤ تلاش کرو جا کے. چنانچہ رخ متعین تھا کہ مصر میں حضرت بنیامین ہیں اور وہیں پر یوسف کو بھی تلاش کرو جاؤ. تو چونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے اسباب تدبیریں ساری جمع فرما دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ ختم خراب کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کام نہ ہو, تو پھر نہ ذہن میں خیال آتا, نہ تدبیر آتی, نہ اس کے لیے اسباب جمع ہوتے, بلکہ کام بگڑتا چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو خود بخود کام بنتے چلے جاتے ہیں. گھر سے نکلے, فلاں صاحب سے, او ہو ارے بھائی میں تمہاری طرف ہی جا رہا تھا, اچھا وہ تم سے ملاقات ہو گئی, وہ کام بن گیا. اس کے بعد آگے چلے, جو کام کرنا تھا وہاں آسانی سے ہو گیا, اور خود بخود بجائے اس کے ہم کہیں جاتے ہیں, کوئی صاحب خود ہی ہمارے پاس آ گئے کہ لو بھائی میں تمہاری امانت پہنچانے آیا. اب وہ کہے گا صاحب میں تو تمہارے پاس آ ہی رہا تھا ابھی, چلو اچھا ہو گیا. تو جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو, تو پھر ہر کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں, چاہے اس کے لیے تدبیریں کریں, اسباب کریں, وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے تدبیریں کرتے ہیں ویسے ویسے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسے معاملہ ہوا. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فصبر جمیل, اب میرے لیے بات یہ ہے کہ میں صبر اختیار کرتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. پھر وہاں ایک قافلہ آیا, وہ قافلے والے پانی کی تلاش میں تھے. انہوں نے جب ڈول ڈالا وہاں پر, تو ڈول میں بجائے اس کے کہ پانی آتا, حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے. جب انہوں نے کھینچا, دیکھا تو ایک چاند سا بچہ اس میں بیٹھا ہوا تھا. یعنی انہیں اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا, قالو یا قال یا بشرا ہذا غلام, خوشخبری ہو, یہ تو بہت خوبصورت ایک لڑکا نکل آیا اس میں. واسروه بضاعۃ, انہوں نے اس کو اپنا مال بنا لیا, سمجھ گئے کہ بھائی اس کو ہم بیچیں گے, بہت قیمت لگی. واللہ علیم ما یعملون. ادھر بھائی بھی نگرانی کرتے رہتے تھے, گھومتے رہتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ قافلہ آ گیا اور قافلے والوں نے ان کو نکال بھی لیا ہے, تو اب یہ پہنچ گئے. کہنے لگے, میاں یہ تم ہمارا غلام کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اب ڈر گئے ہو. کہا کہ بھائی ہم نے تو ڈول ڈالا تھا اس میں نکل آئے. کہا کہ بات یہ کہ ہم خود اس سے بہت تنگ آ گئے, یہ گھر سے بھاگ جاتا ہے, دیکھو ذرا مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اس کو, اور بس ٹھیک ہے اب تم نے نکال لیا تو تم لے جاؤ, ہمیں تو کچھ پیسے دے دو تھوڑے سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند درہموں میں انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ ڈالا, غالباً دو دو درہم بھی کسی کے حصے میں نہیں آئے, یعنی دس درہم میں بیچ دیا, دو دو درہم آپس میں بانٹ لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانُوا فِي مِنَ الزَّاهِدِينَ, پیسہ مقصد تھا ہی نہیں ان کا, ان کا مقصد تو بھائی کو اپنی نگاہوں سے دور کرنا تھا, اس لیے ان کو پیسے کی رغبت نہیں تھی, بس جو پیسے مل گئے انہوں نے تاکہ انہیں شک نہ ہو وہ پیسے لیے اور اپنے گھر آ گئے, اور یہ اس بچے کو لے کر مصر پہنچ گئے, اور وہاں پر جب اپنے مال کو بیچنا شروع کیا تو اس بچے کو بھی غلام بنا لیا اور بیچنا چاہا, چونکہ خوبصورت بہت تھے, بولی لگی, اب کہاں تو دس درہم میں بیچا, اور کہاں یہ کہ بڑی بڑی بولیاں لگ رہی ہیں, یہاں تک کہ عزیز مصر کو بھی پتا چل گیا کہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت غلام ہے جو بکنے کے لیے آیا ہے. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ بڑی بڑی بولیاں لگی, یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سونے کے بدلے, یعنی جتنا ان کا وزن تھا اتنا سونا دے کر اور بہت کچھ دے کر عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور اپنا غلام بنا لیا, اور اپنی بیوی کے سپرد کر دیا کہ تم اس غلام کی دیکھ بھال کرو. تو پہلے تو بچے ہی تھے, چھوٹے تھے, آہستہ آہستہ وہاں پلتے رہے, بڑھتے رہے, اور نشو نما ہوتی رہی, یہاں تک کہ جوان ہو گئے, اور جب جوان ہو گئے تو یہ زلیخا اپنے اس غلام پر, حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی. اب اس نے چاہا کہ ناجائز مطلب براری کرو, چنانچہ ایک دن اپنے اس مطلب کو اس نے پورا کرنا چاہا, دروازے بند کر دیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھنا تھا, اپنی قدرت کی نشانیاں ایسی دکھائیں کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے, حالانکہ تالے لگے ہوئے تھے, لیکن آدمی جب گناہوں سے بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں چاہے تالے لگے ہوئے ہوں. چنانچہ یہ بھاگتے رہے, اور جب دروازے پر پہنچتے تھے تالے کھل جاتے تھے, دروازے سے نکلتے چلے جاتے تھے, یہاں تک کہ بالکل آخری دروازے پر جب پہنچے, پیچھے سے زلیخا نے آ کے ان کا دامن پکڑ لیا, کرتے کا پیچھے سے حصہ پکڑ لیا, اور جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. اب کیا کرے, اب پریشان, لیکن چونکہ شیطان تدبیر بھی فوراً سجا دیتا ہے, فوراً اس نے کہا کہ عزیز مصر سے, یعنی اپنے شوہر سے کہا کہ جو غلام تمہاری بیوی پر غلط نگاہ ڈالے بتاؤ اس کی سزا کیا ہے. وہ الزام لگا دیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رسوا نہیں فرماتے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی وہیں پر ایک چھوٹے بچے نے دی جو جھولے میں تھا, جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا, لیکن اسی قسم کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی گواہی دلاتے ہیں. چنانچہ وہ بچہ بول پڑا, اور اس نے یہ کہا, وہ شاہد شاہد من اہلیہ, ایک گواہ نے ان کی گواہی دی, اور گواہی کس طرح سے دی, ان کا نہ قمیض ہو قدہ من قبول فصدقت, تم ان کی قمیض دیکھ لو, اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے, وہ من الکاذبین, اور یہ جھوٹے ہیں, وہ ان کا نہ قمیض ہو قدہ من دوبرین, اور اگر پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے, تو چونکہ زلیخا نے تو پیچھے سے پکڑی تھی, اور یوسف علیہ السلام طاقت سے چونکہ بھاگ رہے تھے تو قمیض کا دامن جو وہ پھٹ گیا, فکذبت, تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے, وہ من الصادقین, اور یہ سچے. فلما را قمیص, جب عزیز مصر نے قمیض دیکھی, خود دبن دوبرین, تو دیکھا کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, تو اسے یقین ہو گیا کہ میری بیوی ہی کی ساری غلطی ہے, یوسف علیہ السلام والسلام سچے ہیں. تو اس نے کہا, قال انہ من کیدکن, بے شک یہ تمہارا مکر, ان کیدکن عظیم, اے عورتوں تمہارا مکر بہت زبردست. یہاں اللہ تعالیٰ نے من کیدکن کہا ہے کہ عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت زبردست, اور پانچویں بارے میں ان کید شیطان کا نہ ضعیفہ فرمایا, کہ شیطان کا مکر و فریب بہت کمزور. یعنی شیطان کا مکر و فریب تو یہ کہ کتنے ہی مکر و فریب کرے، ایک مرتبہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اس کا مکر و فریب کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بہرحال عزیز مصر سمجھ گیا کہ قصور جو ہے میری بیوی کا ہے، لہذا اس نے کہا یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس قصے کو جانے دو، واستغفر لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی گناہ گار ہے، تو ہی خطا کرنے والی ہے. ادھر تو یہ معاملہ ہوا. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بیوی کی بدنامی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام وہی رہتے رہے. اور ادھر جو عزیز مصر کے وزراء تھے، مشیر تھے، ان کی بیویوں میں یہ چہمے گوئیاں ہونے لگی کہ زلیخا جو ہے وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی. تو اس نے اس کا توڑ کیا، اس نے ان سب کو ایک دعوت پر بلایا، ٹی پارٹی کہہ لیجیے. اس میں اس نے پھل رکھے، تیز چھریاں رکھیں، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ جب میں تمہیں بلاؤں تو آ جانا. سب کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی، پھل ان کے سامنے رکھ دیے، کہا کہ کھائیے، تناول کیجئے. انہوں نے جب اس کو کاٹنا شروع کیا تو اچانک یوسف علیہ السلام کو انہوں نے آواز دی، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے. تو وہ دیکھنے میں ایسی محو ہو گئی ساری کی ساری عورتیں کہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اصل میں یہی بات وہ دکھانا چاہتی تھی کہ تم ایک نظر میں تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، میں اتنے عرصے میں کم از کم اپنے ہاتھ تو نہیں کاٹے، میں نے اپنا دل بے شک میں نے دے دیا ہے لیکن اپنے ہاتھوں کو تو سلامت رکھا، لیکن تم تو ایک نظر میں جو ہے وہ، اگر میں اس پر عاشق ہو بھی گئی ہوں تو بتاؤ کیا میرا قصور ہے اس میں. اصل میں وہی دکھانا چاہتی تھی کہ تم نے ایک نظر میں ہی سب کام کر ڈالا، میرے ساتھ تو یہ رات دن رہتا ہے، تو اس لیے میں اگر فتنے میں پڑ جاؤں تو یہ کوئی بعید بات نہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، وات اتت کل واحد من سکینا قالت اخرج علیہن. حضرت زلیخا نے کہا کہ اب آپ آئیے، فلما رائنہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور ساری عورتیں کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو کوئی، یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یعنی ایسا حسن و جمال تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود ہی سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا میں ایک حصہ ہے حسن کا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں اور دنیا بھر کے سارے حسین اس میں شامل ہیں. 99 حصہ اس حسن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس. اللہ تعالیٰ کیسے حسین ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے جمال والے ہوں گے، آدمی سوچے. تو ان مرنے والوں پر دل نہ دو، یہ تو ایک دن ختم ہو جانے کی والی چیزیں ہیں. دل اس کو دو جس نے دل بنایا ہے، اور دل کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے. تو اگر ہم اپنے دل کو اللہ پر فدا کریں تو انشاءاللہ پھر یہ دل کارآمد ہو جائے گا. لیکن اگر مرنے والی چیزوں پر ہم فدا کریں گے جو مٹی بن جاتی ہیں، مرنے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے؟ قبریں کھود کے دیکھ لو، نہ تارے کفن ملے گا، نہ بالے بدن ملے گا، اور نہ ہی چہرے پر، چہرے کی ہڈیاں بھی تلاش کرو تو شاید مشکل ہو. بلکہ آدمی جو ہے وہ قریب بھی جانے سے گریز کرتا ہے، ڈرتا ہے، ایسی بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے، کھالیں ختم ہو جاتی ہیں، بال گر جاتے ہیں، اور جناب ایسا ڈراؤنا چہرہ ہو جاتا ہے، صرف سوائے ہڈیوں کے ڈھانچے کے اور کچھ باقی نہیں رہتا. اور آہستہ آہستہ وہ بھی بڑے بڑے ایسا کھر جاتا ہے بالکل، کہ بعض اوقات ہڈیوں کو اگر ایسے ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ میں صفوف سا آ جاتا ہے ہاتھ، کیونکہ سب مٹی سے پیدا ہوا مٹی بن جاتا ہے، انسان مٹی پر مرتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے زن زر اور زمین، ان چیزوں پر انسان مرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. اس لیے میرے عزیز ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا دل دینا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کی محبت دائمی ہے اور وہ محبت کام آنے والی ہے. لیکن اگر ہم مرنے والوں پر اپنے دل کو فدا کریں گے تو یقیناً وہ بھی مرنے والے ہیں، ہم بھی ایک دن مر جائیں گے، نہ وہ باقی بچیں گے نہ ہم باقی بچیں گے. اس لیے اپنے دل کو اللہ پر فدا کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اپنے آپ کو سمجھا کہ بڑے فتنے میں مبتلا ہوں, اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر ہے کہ قید خانے میں مجھے ڈال دے تاکہ کم از کم ان عورتوں کے فتنوں سے تو میں بچ جاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں دعا کی, چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے کہ یا اللہ مجھے بچا دے, بس اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے بچاتے, لیکن اپنے لیے انہوں نے جیل خانے کو پسند کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو جیل ہی میں ڈلوا دیا. یعنی صورت حال ایسی پیدا ہو گئی کہ عزیز مصر نے پھر ان کو جیل میں ڈلوا دیا, اور وہاں بعض روایات کے مطابق 12 سال اور بعض روایات کے اس سے زیادہ جیل میں رہے. لیکن چونکہ اس میں بھی اللہ کی حکمتیں تھیں, وہاں رہتے ہوئے جو قیدی تھے ان کی اصلاح کا کام بھی کرتے رہے اور ان کو دین حق کی طرف دعوت دیتے رہے. اسی طریقے سے بادشاہ کے جو کچھ قیدی تھے وہ بھی وہاں پر قید تھے, ان کو بعض خوابوں کی تعبیریں بتلاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم انہیں عطا فرمایا تھا. دو قیدی تھے وہ رہا ہو گئے, اور جو خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تھی وہ بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ خود بادشاہ مصر نے خواب دیکھا, اور خواب دیکھنے کے بعد اس نے اپنے عمرا وزرا کو بلا کر کہا کہ کیا تم میں سے کوئی اس کی تعبیر جانتا ہے؟ تو سب نے اس خواب کو سن کے کہا کہ یہ تو ازغاس و احلام, یہ تو تمہارے خیالات ہیں بس, اور کچھ بھی نہیں, اور کوئی خاص تعبیر نہیں بتائی. لیکن جیل میں سے جو ایک قیدی رہا ہو کر اپنے منصب پر بحال ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک شخص کو, اسے یاد آ گیا. دیکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ آزاد ہو رہا تھا اس کو کہا تھا کہ میاں تم جاؤ تو ذرا بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کر دینا تاکہ اس قید سے رہائی ملے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے یہ بات پسند نہیں کرتے کہ وہ لوگوں سے مدد مانگے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے مدد مانگو, میں موجود ہوں, میں سن رہا ہوں. لہذا بجائے اس کے کہ عام لوگوں سے کوئی بات کہو, انہیں چاہیے تھا کہ خود اللہ سے کہتے کہ یا اللہ میری مدد فرما, مجھے رہا کر. تو نزدیک آنا بیش بہت حیرانی, جو جتنے کسی کے قریب ہوتا ہے انہیں حیرانیاں بھی بہت ہوتی ہیں. اس لیے وہ جا کے بھول گیا, اس نے بات ہی نہیں کی بادشاہ سے. اب جب یہ خواب سامنے آیا تو اپنا خواب بھی یاد آیا, حضرت یوسف علیہ السلام بھی یاد آئے, اور بادشاہ سے کہا کہ بھائی ایک قیدی ہے جیل خانے میں, وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتا ہے, اگر تم کہو تو میں اس سے جا کر معلوم کر کے آؤں. بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے. یہ گئے, جا کے خواب بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی. اس نے آ کر بادشاہ کو کہا. بادشاہ نے چاہا کہ میں ان سے خود ہی یہ تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں, لہذا تم انہیں جیل خانے سے نکال لاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب دوبارہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, میں ایک شرط پر باہر آؤں گا کہ پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ غلطی میری تھی یا عورتوں کی غلطی تھی, تاکہ معاملہ صاف ہو جائے. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کسی پر تہمت لگے, الزام لگے, تو بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اپنی اس الزام کو صاف کرنا چاہیے. یعنی جو تہمت لگی ہے وہ تہمت تاکہ صاف ہو جائے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ ان عورتوں کو بلاؤ, وہ عورتیں آ جائیں تاکہ ان عورتوں کی زبان سے یہ بات پتہ چل جائے کہ خدا نہ کرے میں خائن تھا, میں نے عزیز مصر کی بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا, یا وہ خود مجھ سے کوئی مطلب براری چاہتی تھی. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایسے مقام پر جہاں پر تہمت کا اندیشہ ہو تو ایک تو یہ کہ آدمی کو بچنا چاہیے, جیسے کہ انہوں نے چاہا کہ میں جیل خانے چلا جاؤں, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اس جگہ پر اس مقام پر رہوں. اور دوسرا یہ کہ جب موقع ملا انہوں نے چاہا کہ وہ الزام مجھ پر سے صاف ہو جائے. چنانچہ عزیز مصر نے زلیخا کو بلا لیا اور ان عورتوں کو بھی بلا لیا جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا. اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس طرح سے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا قلنا حشر اللہ ما علمنا علیہ من سوء, یعنی قسم کھا کے ان سب عورتوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی, انہوں نے ان میں بالکل برائی نہیں, ساری خرابی خامیاں جو کچھ ہیں وہ ہم میں تھی, ہم ہی نے برائی چاہی, لیکن ان کے دل میں ان کے کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی. اس وقت قالت امرأت العزیز, عزیز مصر کی بیوی نے اس وقت کہا الان حسحس الحق, اب حق بات واضح ہو گئی, انا راوتہ عن نفسہ, میں نے انہیں پھسلایا تھا, وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچے ہیں، یعنی ان میں کوئی خرابی نہیں، ان میں کوئی برائی نہیں، میں ہی غلط کار تھی، اور اب بات جب واضح ہو گئی ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ سچے ہیں، میں جھوٹی تھی. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی خیانت نہیں کرتے. چونکہ کسی کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھنا یا اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا یہ تو خیانت کی بات ہے، کہ اس نے تو اپنے گھر میں رکھا، ناز و نعمتوں کے ساتھ پرورش کی، اور خدا نہ کرے کوئی جو ہے اسی کی بیوی پر ہاتھ ڈالے، تو چونکہ یہ نبوت کے بھی خلاف تھا، عصمت کے بھی خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس معاملے کو بالکل صاف کر دیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور آگے پھر فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بالکل بری نہیں کرتا. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس لیے کہ نفس تو انسان کا جب بھی حکم کرتا ہے برائی کا حکم کرتا ہے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کا بھی جب اس عورت نے برا ارادہ چاہا تھا تو معمولی سا ارادہ ہو گیا تھا، لیکن جب اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی تو فوراً اس ارادے سے باز آ گئے. اس لیے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھ پر رحم فرمایا اس لیے اللہ نے مجھے بچا لیا. اللہ ما رحم ربی، اس سے یہ پتا چلا کہ نفس انسانی جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ کی مدد شامل حال رہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جس کو قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں اللہ نے بیان فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو یہ نفس کی دوسری قسم ہے کہ نفس جو ہے پھر گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے، تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. اور پھر مزید اگر ہم آگے بڑھیں گے، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تقوی کی زندگی اختیار کریں، تو پھر یہ نفس جو ہے نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کا نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف انسان کو رغبت دلاتا ہے، لیکن اگر آدمی اللہ سے مدد مانگے اور برائی کی طرف نہ جائے تو پھر آہستہ آہستہ یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر یہی نفس نفس مطمئنہ، یعنی مزید مجاہدے اگر کرے انسان تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ نفس ہے، سب سے بدترین جو انسان کے ساتھ ساتھی لگا ہوا ہے اس کا نفس، تو ابتدا میں وہ نفس امارہ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اگر انسان گناہوں پر جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ نفس مطمئنہ بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی جو خواب کی تعبیر دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا حل کیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، تم ایسا کرو کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، انی حفیظ علیم، کیونکہ اللہ نے مجھ میں دو خوبیاں رکھی ہیں، ایک تو یہ کہ میں حفیظ بھی ہوں اور دوسرا علیم بھی ہوں، باخبر بھی ہوں. اس سے پتہ چلا کہ اگر کہیں موقع ایسا ملے آدمی کو کہ جہاں مفادات عامہ کا تحفظ مقصود ہو اور انسان اپنے اندر صلاحیتیں پاتا ہو، تو اپنے آپ کو خود پیش کر دینا میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر تم اپنے آپ کو پیش نہیں کرو گے تو خائن لوگ آگے بڑھ جائیں گے، بددیانت آگے بڑھ جائیں گے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، خون کے آنسو روتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے. تو اس لیے جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، آگے اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو اور لوگوں کو ہم جو ہے بجائے دکھ کے سکھ فراہم کر سکیں، ان کی مصیبتوں کو زائل کر سکیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن تدبیر عطا فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کے مطابق پہلے 7 سال ایسے آنے تھے جو خوشحالی والے سال تھے، اور بعد میں قحط کے زمانہ آنا تھا جو 7 سال پر محیط تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو تدبیر یہ اختیار کی کہ پہلے جو 7 سال تھے ان میں لوگوں کو رغبت دلائی کہ وہ خوب کھیتی باڑی کرو اور فصلیں اگاؤ، اور پھر اس کو یہ بھی کیا کہ ذخیرہ بنانا شروع کیا، اور لوگوں سے کہا جو مصر کے رہنے والے تھے کہ تم اپنا 7 سال کا ذخیرہ اپنے پاس کرو، یعنی حکومت کو مت دو، لیکن ان لوگوں سے کچھ مال خرید کر اپنے پاس بھی ذخیرہ کیا. تو 7 سال کا ذخیرہ تو اپنے پاس کر لیا، 7 سال کا ذخیرہ مصر کے لوگوں نے اپنے پاس کر لیا. حکومت نے جو خزانہ جو ذخیرہ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ اطراف میں بھی قحط پڑے گا، تو اطراف کے لوگوں کو جب قحط ہوگا تو مصیبت میں وہ بیچارے کہاں جائیں گے. لہذا حکومت نے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کیا، اور یہ چونکہ ان کی نیت اچھی تھی اس سے یہ پتا چلا کہ اگر حکومت کی نیت اچھی ہو اور مقصود لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو تو ایسی صورت میں چیزوں کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے تاکہ لوگوں کو کم قیمت پر چیزیں فراہم کی جا سکیں. لیکن خدا نہ کرے اگر مقصد کنٹرول سے اپنا ذاتی مفاد ہو، جیسے کہ آپ نے ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر ملیں کن لوگوں کے پاس ہیں، کس طریقے سے چینی اور گندم اور دوسرے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ جو کچھ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم باوجود اس کے کہ زہری ملک ہیں اس کے باوجود جو ہے آج وہ ہم ترس رہے ہیں ایک ایک چیز کو، اور مہنگائی کا افریج جو ہے وہ ہمارے سر پر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. ایک تو یہ عذاب بھی ہے اللہ کا، کیونکہ خود ہمارے اپنے کرتوت بھی اچھے نہیں ہیں. سچی بات یہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے. اندازے لگائیے کہ ہم جو نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں تو جتنے لوگ آتے ہیں کیا اتنے ہی لوگوں کو آنا چاہیے؟ 5% 10% بمشکل نمازی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو 90% یا اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد بے نمازیوں کی، اللہ کے احکاموں کو پامال کرنے والوں کی. آج آپ دیکھ لیجئے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود قتل و غارت کری، ٹرکوں کو لوٹنا. بھی آج ہی ایک صاحب نے آنا تھا ایک جگہ پر، میں یعنی ایک وفد آنا تھا، مہمان نے آنا تھا حالے سے سندھ سے، لیکن وہ بےچارے نہیں آ سکے. کہنے لگے کہ لوگ یہاں لوٹ مار کر رہے ہیں، روڈوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو گاڑیاں آ رہی ہیں لوٹ رہے ہیں، اور جو ہے وہ گاڑیوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو بھی زبردستی کر رہے ہیں، مال بھی لوٹ رہے ہیں، اجناس بھی لوٹ رہے ہیں. یہ آواز ہو رہا ہے تو یہ سب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. ابھی تو ہم الحمدللہ سب جو ہے وہ اچھا اچھا کہہ رہے ہیں، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ خدا ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہم کسی ابتلا میں مبتلا ہو جائیں. استغفار بھی کرنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے. بہرحال یوسف علیہ السلام نے اسی لیے اپنے آپ کو آگے پیش کیا تاکہ لوگوں کے حقوق کا اور ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب خوشحالی کا زمانہ آیا تو انہوں نے ذخیرے کر لیے چیزوں کے، اور جب یہ 7 سال گزر گئے اور قحط پیدا ہوا، اور قحط بھی ایسا کہ مصر میں اور مصر کے اطراف ارض فلسطین، کنعان، شام اور دیگر علاقوں میں یہ قحط پھیلا، تو وہاں سے لوگ جو ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ یعنی اعلان کرا دیا کہ جس کو ضرورت ہو ہمارے پاس سے آگے غلہ لے جائے بہت کم قیمت میں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا بھی ایک میزان قائم کیا کہ ہر آدمی کو، یعنی جتنے افراد گھر کے ہیں وہ آئیں، ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ ہم دیں گے، تقریباً 5.5 من گندم وزن، چاہے کھجورے ہوں، گندم ہو، جو بھی چیز ہے، تو 5.5 من کے قریب یعنی وہ وزن بنتا تھا کہ وہ آ جائیں اتنی قیمت پر آ کر ہم سے لے جائیں. تو مختلف زمانے سے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، اور اس میں یہ کہ کسی کو کم اور زیادہ بھی نہیں، ہر ایک کو ایک اونٹ کی مقدار بوجھ دے دیا جاتا تھا. اسی وقت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کنعان میں رہتے تھے، وہ یہ 11 بھائی بھی آ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ان کے پاس زیور تھا، کچھ پیسے تھے، جو کچھ بھی تھا اس زمانے میں، وہ بھی دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح سے ان کو بھی ایک ایک اونٹ کا بوجھ جو ہے وہ سب کو دے دیا، اور ساتھ میں ان کے احوال بھی پوچھے. تو ان سے پوچھا کہ تمہارے اور بھائی نہیں؟ کہا کہ ہاں 2 بھائی اور تھے، ایک بھائی گم ہو گئے کہیں، بھیڑیا کھا گیا اس کو، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ والد کے پاس ہے. یوسف علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. لیکن آپ دیکھیے 40 سال گزر گئے، اس 40 سال کے عرصے میں آپ خود سوچئے کہ یعقوب علیہ السلام و السلام وہاں رو رو کے نابینا ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، لیکن اس کے باوجود والد کو اطلاع نہیں کی. یقیناً یہ وحی الہی کے نتیجے میں تھے، ورنہ یہ ناممکن تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو اطلاع نہ کرتے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام آزمائش میں تھے. اور آزمائش کیوں تھی؟ اللہ تعالی کی محبت سے زیادہ یوسف علیہ السلام کی محبت، یہ اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ بیٹا ہے لیکن اپنے رب سے محبت کرو بھائی. یوسف علیہ السلام کی ایسی محبت اللہ کو پسند نہیں. اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت دل میں بساؤ. اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جائے تو بڑا بڑا بڑے سے بڑے کا دل بھی اگر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. بس اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے, اگر ہمارا دل اپنا دل بھی ٹوٹ جاتا تو ٹوٹ جائے. خدا نہ کرے ایک دل چاہ رہا زنا کرنے کو, بدکاری کرنے کو, اور سامنے والا بھی موجود ہے, وہ بھی تیار ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سوچ بوجھ دیں, تھوڑا سا سوچیں کہ گناہ کا کام ہے, تو یقیناً ہمارا دل تو ٹوٹے گا. لیکن یہاں دل توڑ لیں, اللہ کا حکم نہ توڑیں, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. لوگو, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو دور کی بات ہے, جو چیزیں اس کو قریب کر دیتی ہیں زنا کے, انسان کو اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور قریب میں کیا, بے حیائی کے کام, اشارات, میسج, خطوط, موبائل فون, یہ ساری چیزیں. ہمارے ہاں تو بے حیائی اللہ تعالیٰ معاف کرے پوری دنیا میں, لیکن کم از کم ہم تو اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہمیں تو سوچنا چاہیے. ہمارے یہاں تو کمپنیاں کہتی ہیں کہ صاحب پیکج لو, ساری ساری رات بات کرو. کس سے بات کرے گا بتاؤ, کیا بیٹا اپنے باپ سے بات کرے گا ساری رات؟ بھانجا اپنے ماموں سے بات کرے گا؟ بھتیجے چچے سے بات کرے گا؟ کس سے بات کرے گا؟ ساری ساری رات الٹے پڑے ہوئے لیٹے ہوئے یہ فون کان سے لگائے ہوئے بس باتیں کرتے رہتے ہیں, اور اسی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا سے کیا ہو رہا ہے. یہ سب اخبارات میں بھی آتے ہیں, بے حیائی گھر گھر پھیل گئی ہے. میرے عزیزوں, میرے جو میرے سے چھوٹے ہیں وہ میرے بچوں کے برابر ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے بچو, یہ چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. انٹرنیٹ اور دیگر چیزیں, کیفے, انٹرنیٹ کیفے جو لوگ جاتے ہیں, ان کے استعمال ہم 99.9% غلط استعمال کر رہے ہیں. جو اس کا استعمال ہونا چاہیے تھا اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہے, جس کے نتیجے میں بے حیائی, بے غیرتی, فواہش, زنا کی, زناؤں کی کثرت, یہ ساری پھیل رہی. آپ کے علم میں بھی یقیناً ساری باتیں, لیکن چونکہ ہمارا واسطہ بھی عام لوگوں سے رہتا ہے, اتنے معاملات خراب ہیں آج گھروں کے کہ نہیں پتہ چلتا کہ کون با حیا ہے کون بے حیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے اور سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم با حیا بن کر رہیں. اللہ تعالیٰ سے حیا کریں, کسی اور کی حیا ہو نہ ہو لیکن اللہ سے تو حیا کریں, کیونکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش میرے عزیزوں کرتے رہنا چاہیے. بہرحال یوسف علیہ السلام والسلام نے اس لیے اپنے آپ کو پیش کیا آگے, کیونکہ ہمارے ایک طرف تو دین کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیش مت کرو. یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو قضا کے لیے پیش کر دیا, قاضی کے لیے پیش کر دیا, تو وہ گویا الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ منصب بڑا اہم ہے. اب قاضی ہی اگر رشوت لینا شروع کر دے, قاضی ہی غلط فیصلے کرے, آج ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں, معاملات کو الٹا سیدھا غلط گواہیاں ڈال کر اور فیصلے کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں, تو ایسے ہی تو نہیں ہوتے. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس پر, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ قاتل چھوٹ جاتا ہے, اور جو بےچارا معصوم آدمی ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, صرف اس کی وجہ کیا ہے, اللہ کا خوف کا نہ ہونا. اور دل میں صرف یہ کہ بس پیسہ آ جائے کسی طریقے سے, حالانکہ پیسہ جتنا آنا اتنا آئے گا, بس اس سے زیادہ نہیں آ سکتا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے تدبیر اختیار کی, اپنے بھائیوں کو بھی دیا, اور بالآخر بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی بنیامین بھی اللہ نے ملاقات کرا دی. حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو گئی, اور جو خواب ابتدا میں دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے, وہ خواب بھی پورا ہوا کہ یوسف علیہ السلام اور سارے بھائی, چونکہ اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ بادشاہ کے آگے جھک جاتے تھے, گر جاتے تھے سجدے میں. ہمارے یہاں قانون نہیں ہے یہ شریعت کا. ہمیں شریعت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس میں کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے, اسی لیے سلام کرتے ہوئے بھی جھکنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچھے طریقے سے آدمی سلام کرے. یہ دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل کرے, رحمتیں نازل کرے, برکتیں نازل فرمائے. یہ جو جھکنا ہے, یہ آداب بجا لانا ہے, یہ طریقہ ہمارا نہیں. اس لیے اس طریقے سے بچنا چاہیے, اور صحیح اسلامی طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شریعت اسلامیہ میں یہی ہے. لہذا کسی بزرگ کے آگے جھکنا، کسی مدار کے آگے سجدہ کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہے، اس شریعت کے اندر بالکل اس کی قدن گنجائش نہیں، اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بعض اوقات میں جاتا ہوں صرف مشاہدے کے لیے، بعض ایسی جگہوں پر، یا ہمارے یہاں جو مزار ایک عراق کے سفیر تھے، یہ ان کو لوگوں نے درجہ دے دیا ایک بزرگ کا، بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمان تھے تو اللہ ان کی مغفرت کرے. تو یہاں پر اب لوگوں کو میں نے دیکھا، خود جا کے سجدے کرتے ہوئے دیکھا، تو لوگ جھکتے ہیں، شرک عام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی داتا دربار جاتا ہے تو کوئی کہیں جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک بہشتی دروازہ بھی ہمارے یہاں لائن لگا کے کہتے ہیں جی تو اس دروازے داخل ہو گیا بس جنت میں چلا گیا، جوتے بھی کھاتے ہیں ڈنڈے بھی کھاتے ہیں، کہتے ذرا ایک اور کس کے مار. یعنی نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تراویحیں نہیں پڑھنی، اور جو مشکل کام ہے نہیں کرنے. ایک ڈنڈا کھا کے جنت مل جائے تو کیا مشکل ہے بھائی، ایک مجھے بھی مار دو. جنت اگر ملتی ہے اس طریقے سے تو ہماری قوم آج عمل سے دور بھاگتی ہے کہ عمل کچھ نہ کرنا پڑے، بس بیٹھے بٹھائے مل جائے یہ کام ہو جائے. جیسے ایک آدمی تھا نا، کسی بزرگ کے پاس گیا کہ حضرت ایک تعویذ دے دو، بچے نہیں ہوتے. بیچاروں نے ایک تعویذ لکھ کے دے دیا، اچھے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد فرمائے. سال دو سال کے بعد کہا کہ حضرت شادی بچے ہی نہیں ہوئے، تعویذ بھی دیا آپ نے. تو خیال ہے کہ اس سے پوچھوں بھی شادی بھی کی کہ نہیں. کہا تم نے شادی بھی کی ہے؟ کہا جی شادی کرتا ہوں، تعویذ کی کیا ضرورت تھی. تو ہمارے معاملے بھی ایسے ہی ہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ بس بیٹھے بیٹھے سارے کام خود ہی ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. تو میرے عزیز، جو کام جس سے نفس پر ضرب پڑتی ہے وہ کام ہم انجام نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ میلے ٹھیلوں میں ہم بڑے خوش ہیں، کہیں عرس ہو رہا ہوگا، ناچ گانے، اچھل کود، گانے بجانے، یہ سب کام ہم بڑے خوشی سے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر چاہے ہوں یا کسی اور کے عرس کے نام پر ہوں، لیکن ان کاموں میں چونکہ مزہ بہت آتا ہے، کیونکہ کوئی پابندی ہے نہیں، مرد عورتوں کا بے محابہ اختلاط ہے اور گناہوں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جس کا جو جی چاہے کرے. نتیجے یہ کہ یہ کام بڑے اچھے لگتے ہیں. اگر کوئی روکے وہ پکا وہابی ہے. جی بتاؤ جی، حضور کی یوم ولادت نہیں مناتا ہی. لیکن اگر کوئی کہتے ہیں نماز پڑھو تو جو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کیا تم سمجھتے ہیں ہم کافر ہیں؟ یہ باتیں خوب کرا لو، جتنی مرضی کر لے آدمی، لیکن بہرحال ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام انجام دیں. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جو خواب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی سی عمر میں دیکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ملاقات کرا دی. میں نے معاملے کو مختصر کر دیا. ورفع ابویہ علی العرش وخر له سجدا، تو سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. قال یا ابتی ھذا تاویل الرؤیا من قبل، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد محترم، ھذا تاویل الرؤیا من قبل، یہ میرے پچھلے خواب کی تعبیر. اس سے میرے عزیزوں یہ بھی سمجھ لو کہ خواب بچپن میں دیکھا تھا، بڑھاپے میں تعبیر مل رہی ہے. ہم رات کو دیکھ کے کہتے ہیں صبح تعبیر مل جائے. ہم تو ہمارا معاملہ تو یہی ہے نا. اب آپ سوچو کہ یوسف علیہ السلام نے کیا دعائیں نہیں کی ہوں گی، یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے ملنے کی دعائیں نہیں کی ہوں گی، لیکن ہر دعا کا ایک وقت ہے قبولیت کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ رات کو دعا کی، کسی بزرگ سے کرائی، صاحب وہ فرا بزرگ نے دعا بھی کی، وہ دعا ہی نہیں قبول ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہے وہ آدمی جو آدمی دعا کرے اور یہ کہے کہ صاحب اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں اور دعا قبول نہیں ہوتی. آج ہمارا یہ بھی ایک ٹریڈ کہ ہم دعا مانگ کے کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. جی 10 سال سے مانگ رہا ہوں، 20 سال سے مانگ رہا ہوں. نا امید مت ہو، 60 سال بھی گزر جائیں تو نا امید نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کر ہم نہیں ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے سے ملنے کی نہ جانے کتنی دعائیں کی ہوں گی، جو باپ اتنی محبت کرتا ہو کہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا، اور کتنی دعائیں کی ہوں گی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ملاقات ان کی کب کرائی؟ 40-42 سال کے بعد تقریباً. مدت گزری، زمانہ ہو گیا، قصہ یوسف پرانا ہو گیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد حضرت، دیکھو یہ بات میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے. ایک طرف تو کنعان میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں ڈال دیے گئے تھے اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور دوسری طرف مصر میں موجود ہیں، وہاں سے کرتا بھیج رہے ہیں اور کرتا لے کر بھائی چلا ہے اور اپنے کنان میں کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مجھے خوشبو آ رہی. اللہ تعالیٰ چاہیں تو برابر میں کنویں میں سے خوشبو نہ آئے اور چاہیں تو مصر سے خوشبو پہنچ جائے. تو کیا پتہ چلا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے, کسی کے اختیار میں نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں با اختیار فلاں اختیار, ہاں اللہ جس کو اختیار دے دے وہ ایک الگ چیز, جب اللہ تعالیٰ با اختیار بنا دیں, لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ خود بخود اختیار ہے کسی کو, ایسا نہیں. تو ادھر سے وہ چلے مصر سے, اور ادھر سے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ مجھے انی لاجد ریح یوسف, میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو لوگوں نے کیا کہا, قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, آپ تو بڑی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اتنا عرصہ گزر گیا یوسف علیہ السلام, یعنی لوگ تو سمجھتے تھے مر کھپ گئے, لیکن فلما فال آئے ہیں کہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد انجا البشیر, خوشخبری دینے والا آ گیا. القاہ علی وجہی, اور کرتے کو چہرے پر ڈالا, فرتد بصیرہ, آنکھیں بھی اللہ نے بحال کر دی. اس سے پتہ چلا کہ یہ آپریشن وغیرہ تو جو ہوتے ہیں اسباب ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو خالی کرتا ڈالنے سے بھی آنکھیں بحال ہو جاتی ہیں, بینائی بحال ہو گئی. کیونکہ جو خدا بینائی لے گیا تھا وہ خدا دینے پر بھی وہ خدا رکھتا ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام کی ملاقات والدین سے ہو گئی, انہوں نے وہاں سجدہ کر لیا اور فرمایا کہ یا اے میرے والد محترم, یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا, 40-45 سال کے بعد اب جا کر اس خواب کی تعبیر حاصل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے نبی کا یہ کام ہے کہ وقد احسن نبی اذا خرجنی بن السجن, نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ شکر پیدا ہو, ایسے کاموں کا ذکر نہیں کرتے کہ جس سے ناشکری پیدا ہو. چونکہ بھائیوں کو پہلے معاف کر چکے, لا تسریب علیکم الیوم, آج کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں, میں نے معاف کر دیا, اس لیے بھائیوں کے مظالم کا ذکر نہیں کیا, جیل میں جانے کا ذکر نہیں کیا, لیکن نکلنے کا ذکر کیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ایک عرصہ ایسا بھی گزرا ہے. آج میں جو بادشاہ بن گیا ہوں تو ایسے ہی نہیں بن گیا, پاپڑ پیلے ہیں. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک بات فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی ابتدائی حصے کو دیکھا کرو. لوگ ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب بڑے مرنڈے پی رہے ہیں, بڑے مرغ پلاؤ کھا رہے ہیں, بڑے لوگ آ رہے ہیں صاحب اور یہ لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں. ابے بھائی پاپڑ پہلے ساری زندگی گزاری ہے محنت اور مشقت میں, اب لوگوں کے قلوب اللہ نے متوجہ کیے ہیں, لیکن اس وقت جب دانت موجود نہیں, اب لا کر لوگ جو ہے مرغے پیش کر رہے ہیں, اب کھائے نہیں جاتے, اب لا کر چیزیں پیش کر رہے ہیں, لیکن جب زمانہ تھا کسی نے دیا ہی نہیں, وہ زمانہ مشقتوں میں گزارا انہوں نے. تو بزرگوں کی جوانی کو مت دیکھو, بزرگوں کے بڑھاپے کو نہ دیکھو, جوانیوں کو دیکھو کہ انہوں نے جوانی اللہ کے لیے کس طرح گزاری. تو فرمایا کہ بھائی تم ہمارے جو ہے وہ مرنڈے اور شامی کبابوں اور بریانیوں کو نہ دیکھو, بلکہ دیکھو کہ جوانی کس طرح گزاری ہے, کتنی مشقتوں سے گزر کر پہنچے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر اس لیے کر دیا کہ آج تم مجھے بادشاہ بنا ہوا دیکھ رہا ہوں, تو میں پیدائشی بادشاہ نہیں ہوں, بلکہ ایک عرصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ مرحلوں سے گزرا ہوں, جیل میں جیلیں کاٹی ہیں. اذا خرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اور ساتھ میں اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کا دن دکھایا بعد اس کے کہ بھائیوں اور ہمارے درمیان شیطان نے عداوتیں ڈال دی تھی, لیکن ان عداوتوں کا اور کنویں میں ڈالنے کا ذکر نہیں فرمایا, بلکہ شکر کے طور پر فرمایا کہ الحمدللہ یہ عداوتیں اب دل سے نکل گئیں. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم, اور آگے فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک, اے اللہ آپ نے مجھے ملک عطا فرمایا, وعلمتنی من تعویل الاحادیث, اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا. ہر آدمی خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا, یاد رکھیے خواب کی تعبیر کوئی کھیل نہیں ہے. اس لیے یہ بھی کہتا چلوں کہ ہر آدمی سے خواب بیان بھی مت کیجیے, کیونکہ اگر خواب بیان کریں گے اس نے کوئی غلط تعبیر دے دی تو بعض اوقات جو اس نے تعبیر دی وہی ہو بھی جاتا ہے. ایک شخص نے کسی عورت سے کہہ دیا کہ صاحب رات خواب میں دیکھا کہ میں دریا پی گیا. اچھا دریا پی گیا, تیرا پیٹ نہیں پھٹا؟ تعبیر دی, تھوڑی دیر پیٹ پھٹ گیا بےچارے. تو بعض اوقات جو تعبیر دی جاتی ہے ہو جاتی ہے. میں اپنے بچپن کی بات آج تک مجھے یاد ہے, غالباً 1964 کی بات, اور بالکل خوب اچھی طرح سے یاد ہے. ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا مٹکا ہوتا تھا پتھر کا, سیاہ رنگ کا, اور اس میں تقریباً 2-4 مشک پانی تو آ جاتا تھا, اتنا بڑا مٹکا تھا. ہمارے یہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, یعنی تھوڑا سا اگر ذہن دوڑاتا ہوں تو ذہن میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے آگے کہا کہ اتنا بڑا مٹکا تمہارا. کچھ دیر بعد جب وہ چلی گئی تو وہ مٹکا پھٹ گیا, پتھر جو ہے وہ پھٹ گیا. تو بعض اوقات نظر بھی بری لگتی ہے, تو بد نظری یہ بھی حق ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات خواب کی کوئی تعبیر دے دے غلط تو وہ تعبیر بھی پوری ہو جاتی. جیسے یوسف علیہ السلاۃ والسلام جب قید میں تھے تو دو قیدی تھے, ایک شخص نے دیکھا کہ ایک تعبیر پوچھ رہا ہے تو دوسرے نے جھوٹی موٹی تعبیر پوچھ لی, خواب دیکھا نہیں تھا, ایسی کہا کہ جی میں نے یہ خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام نے اس کے مطابق تعبیر دے دی, پھانسی پہ لٹک گیا جا کے. تعبیر کے نتیجے میں پھانسی پہ لٹک گیا جا کے, کیونکہ اس نے جو خواب جھوٹا بیان کیا اس کے خواب کے مطابق تعبیر دے دی یوسف علیہ السلام, چنانچہ ویسے ہی ہوا اور اس کو پھانسی دے دی گئی اور دوسرا جو تھا وہ نجات پا گیا. تو یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے خوابوں کو, اول تو کوئی خواب, ہر خواب ضروری نہیں کہ اس کی تعبیر ہو, بعض خواب صحیح ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں, لیکن خواب کی تعبیر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے ہر آدمی سے خواب کی تعبیر مت پوچھو, البتہ اگر کوئی خیر خواہ ہو, ذی علم آدمی ہو اور وہ خواب کی اچھی تعبیر دیتا ہو تو اس سے بے شک معلوم کر لو, تاکہ اگر خواب خراب بھی ہو اچھی تعبیر دے دے, تاکہ بات سامنے اچھی آئے آپ کے. کوئی آدمی دیکھ رہا کہ صاحب میں نے دیکھا کہ میرے دانت ٹوٹ گئے مر گیا, تو بظاہر دانت ٹوٹنے کی تعبیر عمر کم ہونے سے دی جاتی ہے. جیسا کہ بعض موقع پر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی تعبیریں دی بھی ہیں. تو لیکن اگر کوئی شخص ذی علم آدمی ہوگا اس کے بعد آپ جا کر خواب کی تعبیر معلوم کریں گے تو یقیناً وہ کوئی اچھی بات کہہ دے گا, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اچھی ہی بات واقع ہوگی. اس لیے ہر ایک سے خواب, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر رویا کا جو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا تھا شکر کے طور پر, اور ساتھ میں فرمایا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ آپ ہی میرے ولی ہیں دنیا اور آخرت میں, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرمانا اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمائی. یہاں تک بات آنے کے بعد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون, جب یہ ساری چیزیں, آپ موجود نہیں تھے اس وقت جب یہ سب واقعات پیش آ رہے تھے, اور وہم یمکرون جو بھائی مکر و فریب کر رہے تھے اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے, لیکن ہم آپ کو یہ سارے واقعات سنا رہے ہیں. تو بات پھر وہیں آ گئی کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے, اور جس چیز کو بھی اللہ نے جو بات بتا دی اس بات سے وہ آگاہ ہے, از خود کوئی بھی آگاہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان واقعات میں جو ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو بات صحیح کہی گئی ہے اسے قبول فرما لے, کوئی بات غلط زبان سے نکل گئی اسے معاف فرما دے. یا اللہ ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرما لے. ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ آپ ان کی حاجتوں کو ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. قاری سیف الرحمان صاحب بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. ایک اور صاحب ان کے بھائی بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرما دے. اور ہمارے پورا ملک ہی پریشانیوں میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے, یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے تمام بھائیوں کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہمیں امن عطا فرما دے. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے, پریشانیوں کو دور فرما دے, ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے. یا اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما دے, ہمارے اعمال کو درست فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.